السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے پاکستان کے قبائلی علاقوں کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، صدر ممنون حسین کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، آسٹریلیا اور چین کے بحری جہاز جنوبی بحیرہ ہند میں ملائیشیا کے گمشدہ طیاروں کے ممکنہ ملبے کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی عبوری حکومت نے اپنی فوجوں کو کرائمیا سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، جسے روس نے اپنا حصہ بنا دیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر باراک اوباما یورپی اتحادیوں کے ساتھ ہیگ میں ایک ہنگامی اجلاس میں کرائمیا میں روسی کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اور آئی ایس ایف افواج کی واپسی کے نتیجے میں نہ صرف فاٹا بلکہ پوری قبائلی پٹی کے لیے نئے چیلنج پیدا ہوں گے۔ صدر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے میں دیرپا امن، استحکام اور مثبت پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان سے رواں سال کے اواخر میں غیر ملکی افواج کے انخلاء سے پاکستانی قبائلی علاقوں کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب میں صدر ممنون حسین نے کہا کہ افغانستان میں جنگ سے پاکستان کے سرحدی علاقے شدید متاثر ہوئے۔
It is important to understand that the US have drawdown from Afghanistan will bring new challenges in the FATA region as well as the whole tribal belt at large.
صدر ممنون حسین نے کہا کہ یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے انخلاء سے پاکستان کی پوری قبائلی پٹی کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن اور ترقی کے لیے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
پاکستان is determined to meet its security challenges in FATA and is deploying every possible means including dialogue with the militants for peace and stability in FATA.
صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان قبائلی علاقوں میں سلامتی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور ملک کے سرحدی علاقوں میں شدت پسندوں سے بات چیت سمیت تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کی پناہ گاہیں قائم ہیں جہاں سے وہ ملک کے مختلف علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے آئے ہیں۔ حکومت نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا آغاز بھی کر رکھا ہے اور توقع ہے کہ رواں ہفتے سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور طالبان کی شورا کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات ہوگی۔ گزشتہ ہفتے افغانستان میں تعینات بین الاقوامی اتحادی افواج آئی ایس ایف کے کمانڈر جنرل جوزف ڈینفورڈ نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے راولپنڈی میں ملاقات کی تھی، جس میں خاص طور پر پاک افغان سرحد پر دو طرفہ رابطوں اور نگرانی کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ افغانستان سے 2014 کے اواخر تک غیر ملکی افواج کے انخلاء کے تناظر میں پڑوسی ملک میں امن کے قیام کے لیے جاری مصالحتی عمل میں پاکستان کے کردار کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایسے میں جب پاکستانی طالبان سے جاری مذاکرات کے کوئی ٹھوس نتائج سامنے نہیں آئے ہیں اور پاکستان کے بعض قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانے بھی موجود ہیں، رواں سال افغانستان سے فوجی انخلاء کا پاکستان کے فاٹا کے علاقے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید نے ان الفاظ میں دیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی یہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے اس کے پس منظر میں یہی چیز ہے کہ جو کام بغیر فوج کشی کے ہو سکے ایک دوسرے کی افہام و تفہیم سے، تو اس میں بلا وجہ دونوں طرف سے جان و مال کا ضیاع نہ ہو۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے جو طالبان کے ساتھ گفتگو ہے اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، مثلا یہ کہ وہ لوگ جو کہ اپنی جو انٹرپریٹیشن کے مطابق، نہ کس انٹرپریٹیشن کے تحت، اپنا جو فلسفہ یا اپنا دین کا جو اپنا رخ ہے وہ متعین کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں پہ اس کو بنوک سنگین اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کو کبھی بھی قبول نہیں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو قبول کر لے۔ اب اس کا بہت فرق پڑے گا کیونکہ ایک طرف تو امیر المومنین سمجھتے ہیں ملا عمر کو اور اسٹرینتھ ادھر سے لیتے ہیں، دوسری طرف ملا عمر کی جانب سے بارہا کے تلقین کے بعد باوجود کہ جی آپ پاکستان کی آرم فورسز اور پاکستان کی تنصیبات کو نقصان نہ پہنچائیں.
اس کے کوئی ثبوت ہیں کہ ملا عمر یہ بات کر چکے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا, کوئی ان کا ساؤنڈ بائٹ ایسا کبھی سامنے نہیں آیا آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں. تو یہ کن بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟
آپ نے بھی جیسے سنا میں نے بھی سنا ہے
جی.
اور یہ درست ہے کہ اس کی آڈیو اور ویڈیو کلپ ہم نے آج تک نہیں دیکھی
جی.
اب اگر تو طالبان کا یہ بیان درست ہے اور وہ اپنے ملک میں سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بعد وہ مطمئن ہو کے اپنے ہی علاقے کا بندوبست سنبھالیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مثبت اثرات پاکستان پہ بھی پڑ سکتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات سنبھالیں, پاکستان اپنے معاملات سنبھالے. لیکن اگر ادھر سے میں کہتا ہوں خدا نخواستہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو بلا وجہ حلا شری دی جائے, اور جو وہ اپنے ہاں شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں ویسی شریعت پاکستان میں بھی نافذ کی جائے, تو ظاہر ہے اس کے بہت منفی اثرات نکلیں گے اور بحالت مجبوری پاکستان کو فوج کشی کرنا پڑے گی, جو کہ بہرحال ڈیزائریبل نہیں ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر جو وار لارڈز ہیں, ہمیشہ ہسٹوریکلی افغانستان بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک مستحکم حکومت کے طور پہ یا ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے, اس میں پینی پیکٹس میں مختلف وہ جگہوں پہ بٹا ہوا ہے, مختلف قبائل اس پہ حکمران ہیں اور وہی جو ہیں اپنی مختلف کاروائیاں جاری رکھتے ہیں اور مرکزی کمان ان کے ہاں بہت کم ہے. تو خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں مستحکم حکومت نہیں بنتی, اور آئیڈیلی سپیکنگ تو وہاں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بننی چاہیے جس میں تمام لوگ شریک ہوں تاکہ ذمہ داری کو بھی وہ شیئر کریں, اگر یہ نہ ہوا تو اس صورت میں یقیناً وہاں پہ بھی انتشار کی صورتحال دیکھنے میں آئے گی.
بے حد شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. پاکستان کے وزیر داخلہ نے پیر کے روز حکومت کی جانب سے مقرر کردہ مذاکرات کاروں سے ملاقات کی ہے. باور کیا جاتا ہے کہ اس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایجنڈا طے کیا گیا ہے. اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ.
طالبان سے براہ راست بات چیت سے متعلق امور پر مشاورت کے لیے پیر کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور سرکاری مذاکراتی ٹیم کے درمیان ملاقات ہوئی. وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے مطابق اس نشست میں فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام بھی موجود تھے. عہدیدار کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں سے متوقع ملاقات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا. نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے مذاکرات کے ایجنڈے یا مطالبات سامنے نہیں آئے, تاہم بعض مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آئی ہیں کہ حکومت طالبان سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے صاحبزادوں کے علاوہ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد اجمل خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کرے گی. شدت پسندوں کے نامزد کردہ مذاکرات کار مولانا محمد یوسف شاہ کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بارے میں کہنا تھا.
یہ حکومت کی مرضی, اگر وہ مطالبات میں شامل کرے جائیں تو میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. طالبان کے اپنے مطالبات ہوں گے, حکومت کے اپنے مطالبات ہوں گے.
مولانا یوسف شاہ کا کہنا تھا کہ ابھی تک ان افراد کی رہائی کا مطالبہ حکومت نے ان کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شدت پسندوں کی طرف سے مبینہ طور پر سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں 300 غیر عسکری افراد کی رہائی کوئی مطالبہ نہیں بلکہ ان کے بقول تجویز ہے. نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک ان لوگوں کی رہائی سے متعلق کوئی موقف سامنے نہیں آیا. ادھر سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے صحافیوں سے گفتگو میں اس تاثر کو رد کیا کہ حالیہ دنوں میں صوبے سے شدت پسندوں کی ملک کے دیگر جیلوں میں منتقلی کا مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق ہے.
ان کو ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں اور ان کو منتقل کیا گیا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, اور یہ بھی جب انفارمیشن تھی کہ جیلوں میں بیٹھ کر یہی قیدی جو ہے کرائم کو آپریٹ کر رہے تھے, تو اس پہ گورنمنٹ نے جو ہے ایفرٹس لیے ہیں اور اسی وجہ سے جیلز میں جیمرز بھی لگائے گئے ہیں اور ان قیدیوں کو ملک کی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا, اور اس کا کسی قسم کی بھی جو ہے وہ مفاہمت کا یا اس چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے.
گزشتہ ہفتے حکومت اور طالبان کے نامزد کردہ مذاکراتی ٹیموں نے اعلان کیا کہ وہ شدت پسندوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے ایک مقام پر متفق ہو گئے ہیں, تاہم سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر اس جگہ کے نام کو صیغہ راست میں رکھا گیا. طالبان کی طرف سے حکومت کو مذاکراتی عمل کے لیے ایک ایسا مقام مختص کرنے کا کہا گیا تھا جہاں فوج کا عمل دخل نہ ہو اور وہ نقل و حرکت میں آزاد ہوں. یوسف شاہ کے بقول طالبان اور سرکاری کمیٹی کی ملاقات آئندہ چند روز میں متوقع ہے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. جاپان ہتھیار سازی کے درجے کی سینکڑوں کلو گرام یورینیم اور پلوٹونیم امریکہ کے حوالے کرے گا. جو حساس ایٹمی مواد کے عالمی ذخیروں میں تخفیف کے عمل کا حصہ ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے پیر کے روز ہیگ میں دو روزہ نیوکلیئر سیکیورٹی کے سربراہ اجلاس کے موقع پر اس معاہدے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ اس بات پر متفق ہیں کہ یوکرین میں اقدامات کے باعث روس کو مالی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مسٹر اوباما نے جو ہالینڈ میں یہ بیان ہیگ میں سات صنعتی ترقی یافتہ ملکوں کے ایک ہنگامی اجلاس سے دے رہے تھے، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان پر مشتمل گروپ کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے مسئلے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ یوکرین کی عبوری حکومت نے اپنی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کرائمیا سے نکل آئیں، جہاں اس سے پہلے روسی فوجوں نے پچھلے تین روز میں تین مختلف تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ یوکرین نے پیر کے روز کہا کہ وہ کرائمیا میں تنصیبات اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے، جس سے روس کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ یوکرین کے قائم مقام صدر الیگزینڈر ترچنوف نے وزارت دفاع کو ہدایت کی ہے کہ وہ بحیرہ اسود کے جزیرہ نما سے اپنی فوجوں کو نکال لے۔ روس کے افواج نے کرائمیا میں یوکرین کے آخری بحری اڈوں میں سے ایک پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اپنے ساتھ الحاق کرنے والے جزیرہ نما پر اپنے کنٹرول کو مرتکز کر رہا ہے۔ کیف سے کرائمیا میں موجود اپنی باقی فوج کی واپسی کا حکم دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
روس کے فوجیوں نے پیر کے روز کرائمیا میں یوکرین کے فیدوزیا بحری اڈے پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے انتباہی فائرنگ کی اور سٹن گرنیڈز بھی پھینکے۔ یوکرین کے بحری عہدیدار روس کے ساتھ اڈے سے ایک منظم واپسی کے بارے میں بات چیت کرتے رہے، لیکن انہیں کیف سے کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد انہیں یہ احکامات ملے جب یوکرین نے کرائمیا میں موجود اپنی فوج کو واپس بلایا۔ بحری عہدیداروں نے اتوار کے روز رائٹرز ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وہ کرائمیا میں آخر تک اڈے کا دفاع کریں گے، جبکہ روس کی فوج نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یوکرین بحریہ کے کیپٹن اولیزینڈر لانتھک نے کہا کہ وہ ہتھیار اور جہاز روسیوں کی سپرد کرنا نہیں چاہتے۔
لیشنی سستاو بطلیون نہیں ویدی نکاکیخ پریچین پچمو می دوزنی زیس استولیت ناشو تیخنیکو ناشا اروزیا۔
کیپٹن لانتھک کہہ رہے تھے کہ انہیں ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انہیں اپنے جہاز اور ہتھیار چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ فوجی ہیں اور ان کے لیے ذمہ دار بھی ہیں۔ یہ بحری اڈہ کرائمیا کے ان چند اڈوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک یوکرین کے کنٹرول میں تھے۔ روس کے فوجیوں، مقامی ملیشیا اور روس نواز افراد نے کرائمیا میں یوکرین کے بیشتر اڈوں کا گھیراؤ کر لیا تھا اور ان پر کنٹرول کرتے ہوئے بحری جہازوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ روس کے فوجیوں نے سیواستوپول اور نوو فیڈو روفکا میں یوکرین کے دو بحری اڈوں پر دھاوا بول دیا اور ایک آبدوز اور ایک پرچم بردار بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے یوکرین کے سب سے بڑے فوجی اڈے بیل بیک فضائیہ اڈے کی دیوار اور گیٹ کو توڑنے کے لیے بکتر بند گاڑیاں استعمال کیں۔ فیدوزیا اڈے پر یوکرین کی بحریہ کے لیفٹیننٹ اناتولی موسکوائے نے اتوار کے روز تسلیم کیا کہ اڈا روس کے زیر کنٹرول ہے۔ لیفٹیننٹ موسکوائے کہتے ہیں کہ اس اڈے کے لیے کیا منصوبہ ہو، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کرائمیا میں کیا ہوا ہے، اس وقت یہاں روس کا قبضہ ہے۔ یہ جارحانہ اقدام کرائمیا میں 16 مارچ کو کرائے جانے والے متنازع ریفرینڈم کے بعد اٹھائے گئے۔ ریفرینڈم میں ایک بڑی اکثریت نے روس کا حصہ بننے کے حق میں ووٹ دیا۔ ماسکو نے جمعے کے روز ایک قانون کی منظوری دی جس میں کرائمیا کو باضابطہ طور پر روسی فیڈریشن کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ یوکرین، یورپی یونین اور امریکہ نے ریفرینڈم کے ووٹ کو غیر قانونی اور زمین پر قبضے کا ناجائز قدم قرار دیا۔ سر جنگ کے خاتمے کے بعد کرائمیا پر کشیدگی روس اور مغربی طاقتوں کے درمیان بدترین صورت تیار کر چکی ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی صدر اپنے یورپی دورے کے پہلے مرحلے میں ہالینڈ پہنچ گئے ہیں، جہاں سے نیوکلیئر سیکیورٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مسٹر اوباما یورپ کے دورے میں یوکرین کے مسئلے پر اپنے یورپی اتحادیوں سے تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر کے ہمراہ سفر کرنے والے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس رمریس کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔ امریکی صدر براک اوباما کی ہالینڈ آنے کا سرکاری مقصد نیوکلیئر سیکیورٹی سربراہ اجلاس میں شرکت کرنا ہے، لیکن روس کے یوکرین کے کرائمیا جزیرہ نما کے ساتھ الحاق بات چیت کا محور ہے۔ اپنے آنے کے کچھ ہی دیر بعد مسٹر اوباما نے ایمسٹرڈیم کی ریجکس میوزیم کا مختصر دورہ کیا۔ ڈچ وزیر اعظم مارک روت کے ہمراہ کھڑے انہوں نے کہا کہ بات چیت کا محور یوکرین ہی رہے گا۔
in our support of the Ukrainian government and the Ukrainian people
یورپ اور امریکہ یوکرین کی حکومت اور یوکرین کے لوگوں کے لیے ہماری حمایت میں متحد ہیں۔ روس کے یوکرین میں اقدامات پر ہم اس پر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے متحد ہیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے پیر کے روز G7 سربراہوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے تاکہ یوکرین میں روسی اقدامات کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے تبادلہ خیال کیا جائے۔ امریکی انتظامیہ نے اب تک ویزے کی اور اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یورپ بھی ایسا ہی کرے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مسٹر اوباما کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کے ارکان نے اپنی تعزیرات عائد کی ہیں لیکن یہ واشنگٹن کی طرح سخت نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یورپی ممالک کے روس کے ساتھ گہرے اقتصادی روابط ہیں اور قدرتی گیس کے لیے بڑے پیمانے پر اس پر انحصار کرتا ہے۔ صدر براک اوباما روس کو تنہا کرنے کی کوششوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپ سے باہر بھی عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ جوہری سربراہ اجلاس سے ہٹ کر مسٹر اوباما نے چین کے صدر شی جنگ پنگ سے بھی ملاقات کی ہے۔ بیجنگ نے یوکرین میں روسی اقدامات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ چین نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل قرارداد میں شرکت نہیں کی جس کے تحت کرائمیا کے روسی الحاق کے لیے کیے جانے والے ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دینا تھا۔ پیر کے روز صدر براک اوباما کے ساتھ ملاقات سے متعلق صدر شی جنگ پنگ نے کہا کہ دونوں لیڈر قریبی رابطے میں ہیں اور متعدد اہم امور پر متفق ہیں۔ جوہری سربراہ اجلاس میں 54 ملک عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی زیادہ تر توجہ یوکرین پر ہے، تاہم جوہری ذخیرے کو کم کرنے کی کوششوں میں کچھ کامیابی پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی اور جاپانی حکام نے اعلان کیا ہے کہ جاپان سینکڑوں پاؤنڈ کا اعلیٰ سطحی یورینیم حوالے کر دے گا۔ صدر براک اوباما کی یورپ کے دورے کی آخری منزل روم ہے جہاں وہ غربت کے خلاف جنگ اور عدم مساوات پر پوپ فرانسس سے ملاقات کریں گے۔ آخری دورے میں صدر براک اوباما سعودی عرب جائیں گے جہاں وہ شاہ عبداللہ کے ساتھ شام میں جنگ، ایران جوہری مذاکرات اور اسرائیل فلسطین امن مرحلے پر بات چیت کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ روسی فورسز کی جانب سے کرائمیا میں یوکرین کی آخری بڑی فوجی چھاونی پر قبضے کے ایک روز بعد یوکرین کے دارالحکومت کے وسط میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سٹیو ہرمن نے کیف کی آزادی چوک سے، جسے میدان کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اس ریلی کا موضوع یونٹی تھا، تاہم ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ ملک اب تقسیم ہو گیا ہے۔ ملک کا قومی ترانہ شروع ہوتا ہے جس کے الفاظ ہیں کہ یوکرین کی آزادی اور شان و شوکت ابھی زندہ ہے۔ یہ یوکرین کو اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ ان کا ملک کتنا نازک اور کمزور تھا۔ جزیرہ نما کرائمیا، جو یہاں سے 700 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے، روس کے ساتھ جا ملا ہے، اور یوکرین کے مشرقی اور جنوبی حصے کے روس کے حامی گروپ جلد ہی روس کے ساتھ الحاق کے لیے ریفرنڈم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ایک ماہ کے مہلک مظاہروں کے بعد، جنہوں نے روس کے حامی صدر کو ملک سے نکال باہر کیا تھا، صورتحال اب معمول پر آتی نظر آ رہی ہے۔ سوویت سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد یہ میدان، جس کا مطلب چوک ہے، یوکرین کے لوگوں کی سیاسی سرگرمیوں کی مرکزی جگہ رہا ہے۔ یہاں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں مہینوں رہنے کی توقع کر رہے ہیں، شاید 25 مئی کے صدارتی انتخابات تک۔ یوکرین کی نیشنل گارڈ فوج کے کپتان، جو چاہتے ہیں کہ انہیں صرف ساشا کے نام سے متعارف کرایا جائے، کہتے ہیں کہ وہ 4 ماہ سے اس چوک میں موجود ہیں اور ان کا یہاں سے جانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنی پوری زندگی یہاں گزار دوں گا، کل کوئی ایک اور یہاں آ کر بیٹھ جائے گا اور پھر 4 مزید لوگ آئیں گے، کیونکہ ہم محب وطن ہیں، ہم یوکرینی ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ دندان ساز ٹٹیانا ٹکوٹ کے مطابق، 2004 کے اورنج انقلاب کے بعد کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ کہتی ہیں، گزشتہ 20 برسوں سے حکومت کے معاملے میں ہم خوش قسمت نہیں رہے۔ اس چوک کی تحریک ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم آخر کار آزادی اور مساوات حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں اور ہمارے مزید نوجوانوں کو اپنی جانیں نہ دینا پڑیں۔ آزادی چوک سے شروع ہونے والی اس تحریک کو یورپ کی حامی اور روس کی مخالف تحریک قرار دیا جا رہا ہے، تاہم چوک پر اس تحریک میں شریک لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ کچھ ہے۔ ادیبہ اور شاعرہ ماریا ولاد کہتی ہیں کہ مظاہرین ملک میں قانون کی عملداری کے لیے ترس گئے ہیں، جہاں بدعنوانی ایک نظام کے طور پر رائج ہے۔
This square is Ukraine.
اصل یوکرین یہاں اس چوک پر موجود ہے، یہیں سے حقیقی یوکرین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میدان میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، چاہے وہ گیت ہوں، تاریخ ہو یا آزادی کی تحریک کی فلم ہو، یہ سب کچھ یوکرین کی آزادی کی تحریک کی جانب سفر ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کے مطابق تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے، اور ایسے میں جب روس کرائمیا کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے، عبوری حکومت نے یورپی یونین کے ساتھ سیاسی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ چوک پر موجود لوگ جو یوکرین کے وفادار ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا آئندہ دنوں میں یورپ کے ساتھ مل کر ہم ایک نئے دور میں داخل ہوں گے یا روس کی وجہ سے مزید تقسیم ہو جائیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں سعدیہ اسد۔
ملائیشیا نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ ڈیٹا کی نئی تجزیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاپتہ مسافر طیارہ جنوبی بحیرہ ہند میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ملائیشیا کی وزیر اعظم نجیب رزاق نے پیر کے روز کہا کہ برطانوی کمپنی کے جمع کردہ سیٹلائٹ اعداد و شمار پر مبنی پرواز کے راستے کی تفصیلی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ملائیشیا کی پرواز 370 پرتھ کے مغرب میں دور دراز پانیوں میں غرقاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان 239 مسافروں کے رشتے داروں کو جو کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے سفر کر رہے تھے، اس بوئنگ 777 کی تقدیر کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں انتہائی افسوس اور رنج کے ساتھ یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ پرواز MH370 جنوبی بحیرہ ہند میں گر کر تباہ ہو گئی۔ ملائیشیا کے گمشدہ طیارے کو جنوبی بحیرہ ہند میں تلاش کرنے کی مہم میں شریک آسٹریلیا کا ایک بحری جہاز ان متعدد تیرتے ہوئے ٹکڑوں کی نشاندہی کی کوشش کر رہا ہے جو وہاں دیکھے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ ان کا بحری جہاز اس جگہ پر یہ تلاش کر رہا ہے جہاں طیاروں نے کسی شے کی نظر آنے کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ٹکڑا سرمئی اور سبز ہے اور گول ہے، جبکہ دوسرا نارنجی اور چکور ہے۔ امریکہ کی شمال مغربی ریاست واشنگٹن میں حکام نے بتایا ہے کہ مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جبکہ اب بھی 18 افراد لاپتہ ہیں۔ امدادی کام میں مصروف ادارے کے ایک ترجمان نے اتوار کو رات دیر گئے بتایا کہ 2.6 مربع کلومیٹر مٹی کے اس بڑے تودے تلے دبے افراد میں سے کسی کے زندہ بچنے کی کوئی آثار نہیں ملے ہیں، لیکن کارکن پیر کو دوبارہ امدادی کاروائیاں شروع کر رہے ہیں۔ سیئٹل کے شمال میں ایک گاؤں پر ہفتے کی شب مٹی کا ایک بڑا تودہ درختوں سمیت گرا، جس سے لگ بھگ 3 گھر منہدم ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔ ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، اور میں ہوں شہناز نفیس۔ ہر سال 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ٹی بی ایک پرانا مرض ہے جسے آج بھی دنیا بھر میں ایک بڑے چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ عالمی ادارے صحت کہہ چکا ہے کہ اس بیماری سے ہونے والی ہلاکتوں میں کافی کمی آئی ہے۔ یو ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں انفیکشیس ڈیزیزز ڈویژن کے سربراہ ڈاکٹر اینتھونی فاؤسی کہتے ہیں، دنیا کی کل آبادی کے ایک تہائی میں ٹی بی کے علامات پائے جاتے ہیں۔ یہ افراد بیمار نہیں ہے، تاہم ان کا اس بیماری میں مبتلا ہونے کے خدشات زیادہ ہیں۔ ٹی بی میں مبتلا بیشتر افراد کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ گزشتہ برس یعنی 2013 میں 13 لاکھ افراد ٹی بی کی بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹی بی کی بیماری کھانسی سے پھیلتی ہے۔ شکاگو سے ڈاکٹر ڈین، جو ہر سال ٹی بی کے تقریباً 200 مریضوں کا علاج کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس کا علاج اس کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ جب آپ ایک فرد کا علاج کرتے ہیں تو اس سے وہ اس بیماری کو باقی لوگوں تک پھیلانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے. تاہم ڈاکٹر اینتھونی کہتے ہیں، گزشتہ 10 برسوں میں ٹی بی کے کیسز اور ٹی بی سے ہونے والی ہلاکتوں میں کمی آئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ عوامی سطح پر اقدامات اٹھانا ہے. ڈاکٹر ڈین کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پیش رفت کی ہے اور ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک طرف ٹی بی سے نمٹنے کے لیے نئی ادویات، تشخیص کے نئے طریقے اور ٹیکے ایجاد کیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ادویات کے خلاف اس بیماری کی مدافعت بڑھ رہی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سوناکشی ہالی ووڈ میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گی. تفصیلات فکر و فن میں.
تورے نینا بڑے دغا باز رے، کل ملے ہاں کل ملے، ہائے کل ملے ہم کو بھول گئے آج رے، ہائے دغا باز رے، ہائے دغا باز.
بالی ووڈ بیوٹی سوناکشی کے ایکٹنگ ٹیلنٹ کے تو سبھی فین ہیں، لیکن اب جو سرپرائز سوناکشی اپنے پرستاروں کو دینے والی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گلوکاری کریں گی، وہ بھی بالی ووڈ میں نہیں بلکہ ہالی ووڈ میں.
ویسے بدھی تجھے تو آدھی ملی تھی، وہ آدھی بھی سڑ گئی، سڑ گئی تھوڑی باڈی بچی تھی، وہ بھی اسک کی بیماری میں بڑھ گئی، بڑھ گئی.
سوناکشی سنہا ہالی ووڈ کی فلم ریو 2 میں نہ صرف فلم کے ہندی ورژن کے لیے ڈبنگ کرائیں گی بلکہ چند لائنیں گنگنائیں گی بھی.
How rare he really is. Blue is the last male of his kind.
I have a kind?
The only other blue macaw is in Rio de Janeiro.
Brazil?
You arrived in time for Carnaval. It's the biggest
party. Rio 2 April میں سینما گھروں کی زینت بنے گی. فلم میں سوناکشی جوئل نامی کردار کے لیے ڈبنگ کرائیں گی، جبکہ عمران خان کی آواز بھی شائقین فلم کے ایک دوسرے کردار میں سن سکیں گے.
You're my one and only Blue.
That's a good thing, since I'm the only other one.
An important discovery.
We have encountered a wild Blue Speaks macaw deep in the Amazon jungle.
We're not the only one.
The city bird. سوناکشی کا کہنا ہے کہ انہیں ڈبنگ کرا کے بہت مزہ آیا. ایک تو یہ کہ فلم بہت اچھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں لگا کہ عمران اور وہ بلو اور جوئل کرداروں کے لیے پرفیکٹ ہیں.
I can't believe we found them.
Who are you? Where did you come from?
Hey! Daddy!
Daddy?
Look at me, I'm a grandpa!
Nice to meet you, sir.
You will call me Pop Pop.
Kids, go easy on old Pop Pop.
You can call me sir.
گانے کے بارے میں سوناکشی نے بتایا کہ ایک سین میں جوئل کو ناچتے اور گاتے دکھایا گیا تھا، اور اسی لیے انہیں کچھ لائنز گنگنانی پڑی. وہ کہتی ہیں کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ گانا گائیں، لیکن بدقسمتی سے بقول ان کے وہ صرف باتھ روم سنگر ہیں.
Welcome back.
Roberto?
Hi. Hey, I am Jules' significant other. You never mentioned any Roberto.
So that's what a blue macaw is supposed to look like?
Oh, whoa, no, not the whole box. Get that out of your mouth.
ریو 2 کے انگلش ورژن میں ان کرداروں کی وائس اوور این ہیتھاوے اور جیسی آئزن برگ نے کی ہے. ریو 2 ایڈونچر کامیڈی ہے جو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے پس منظر میں بنائی گئی ہے. فلم کا 3D ورژن انگلش، ہندی، تامل اور تیلگو زبانوں میں 11 اپریل کو ریلیز کیا جائے گا.
ہوا کے جھونکے آج موسموں سے اٹھ گئے، گلوں کی شوخیاں جو بھورے آ کے لوٹ گئے، بدل رہی ہے آج زندگی کی چال ذرا، اسی بہانے کیوں نہ میں بھی دل کا حال ذرا سوار لوں، سوار لوں.
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کے علمبردار ایک گروپ کے اس خدشے کا نوٹس لے لیا ہے کہ کراچی میں سڑک کی تعمیر کا ایک منصوبہ ایک پرانے ہندو مندر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے بلدیہ انتظامیہ سے اس معاملے کے بارے میں 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کامران حیدر کی رپورٹ میں تفصیل سماعت فرمائیے۔
چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کراچی شہر کے کلفٹن کے علاقے میں نئے رہائشی اور کاروباری تعمیراتی منصوبے کے لیے بنائے جانے والی پل اور زیر زمین سڑکوں کی تعمیرات کا نوٹس لیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ 2 ہفتے کے اندر اس بارے میں عدالت میں رپورٹ پیش کریں۔ عدالت کی طرف سے یہ نوٹس پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیم HRCP کے ایک بیان پر دیا گیا ہے کہ یہ تعمیرات ماحولیاتی اثرات سے متعلق تحقیقات کیے بغیر کی جا رہی ہیں اور ان سے شہر کراچی میں دہائیوں پرانے ہندو مندر شری رتناور مہادیو کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تنظیم کی سربراہ زہرا یوسف نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہمارے ممبر ہیں جو سول انجینئر بھی ہیں، انہوں نے خود جا کر دیکھا تو ہمارے یہ ہے اندیشہ جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ فلائی اوور پہ جس طرح کی ٹریفک ہوگی کہ وائبریشن سے، کیونکہ مندر بہت ہی پرانی ہے، مندر کو ڈیمیج ہونے کے خدشہ۔ اس کے ساتھ جہانگیر کوٹھاری پریڈ، وہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے، ان میں سے میجورٹی میں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مائنورٹیز کے حقوق اور ان کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو ذرا سا ایڈریس کریں۔
زہرا یوسف کا کہنا تھا کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ریاستی سطح پر کسی قسم کی کوتاہی غیر مسلم آبادی میں احساس محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔
بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کو ہٹایا جائے راستے سے، تو ظاہر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی جو سٹیٹس ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی ہے، ان کو برابری کی حیثیت نہیں مل رہی ہے۔
ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون ساز رمیش کمار عدالت عظمیٰ کے نوٹس اور اقلیتوں کے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں،
انہوں نے سو موٹا ایکشن لیا تو اس کو اسٹے بھی دینا چاہیے تھا نا، اسٹے نہیں دیا تو وہاں تو کام تیزی سے شروع ہے۔ مین تو چیز یہ ہے کہ اویکی ٹرسٹ پراپرٹی نے جو مندر اور گرودوارے اور جو جتنی زمینیں ہیں ہندو پراپرٹی کی وہ ساری بیچ دی ہے اس نے، باقی جو ہے حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ بھائی مائنورٹی کی جینوئن پرابلم ہے، اس کو ہمیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے، مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اور بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں اس میں ہم بزی ہیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کو تحفظ اور مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی غیر مسلم آبادی کے حقوق کے لیے خطرہ ہے اور اس کے لیے ریاستی سطح پر مؤثر اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برطانیہ میں ملکی قوانین میں ترامیم کی ریگولیٹری باڈی کی گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کے مطابق وصیت تحریر کر سکتے ہیں۔ برطانوی قانون میں اسلامی شرعی قوانین کی گنجائش کے بارے میں لندن سے عادل شاہ زیب کی رپورٹ۔
برطانیہ میں ملکی قوانین میں ترامیم کی ریگولیٹری باڈی لا سوسائٹی نے برطانوی وکلاء کو جاری کی گئی گائیڈ لائنز میں انہیں اسلامی قوانین کے مطابق وصیت تیار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانیہ میں اس سے قبل صرف برٹش قانون کے تحت ہی وصیت جاری کی جا سکتی تھی، لیکن برطانیہ میں مقیم لاکھوں مسلمان اب شرعی قوانین کے تحت اپنی وصیت ریکارڈ کر سکیں گے۔ لا سوسائٹی کی جانب سے جاری کی گئی گائیڈ لائنز کو برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کی کئی اہم تنظیموں نے خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن خواتین کے مساوی حقوق کے لیے کام کرنے والی بیشتر برطانوی تنظیموں نے اسلامی قوانین کے تحت وصیت تیار کرنے کی اجازت کو برطانیہ میں پہلے سے موجود عورتوں کو یکساں اور مساوی حقوق دینے کے قوانین سے متصادم قرار دیا ہے۔ نیشنل سیکولر سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیت پورٹریس کے مطابق لا سوسائٹی کا حالیہ اقدام برطانوی معاشرے کو پیچھے کی جانب دھکیل دے گا، لیکن لا سوسائٹی کے مطابق ان کی حالیہ گائیڈ لائنز برطانوی معاشرے میں اچھی روایات کو پروموٹ کرنے سمیت برطانوی وکلاء کی مدد کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ مختلف مذہبی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے کلائنٹس کو اچھی سروسز فراہم کر سکیں۔ برطانیہ میں اسلامی وصیت کو قانونی حیثیت حاصل ہونے پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے कि इस्लामी कानून के तहत औरतों को मर्दों के मुकाबले में जायदाद में कम हिस्सा मिलेगा, जो कि बरतानिया के विरासती कानून के खिलाफ है। लेकिन ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर्स एसोसिएशन के सरबराह बैरिस्टर अमजद मलिक के मुताबिक लॉ सोसाइटी की हालिया गाइडलाइंस से बरतानिया में जारी बहुत सी गैर कानूनी प्रैक्टिसेस को कानूनी हैसियत मिल जाएगी, जो कि इनके ख्याल में एक खुशाइन बात है।
मेरे ख्याल में कानूनी प्रैक्टिसेस जो है ऑलरेडी उनको हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी विल नहीं लिखते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्लामी कानून के मुताबिक जायदाद तक, अब विल ना होने की वजह से कोर्टों में जाके धक्के खाना पड़ते हैं और डिफरेंट तरीके से जायदाद तकसीम होती है। लोग तलाक के मामला के ऊपर शरी काउंसिल से जाके तलाक ले लेते हैं और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया या कोर्ट उसको मानते नहीं है, और निकाह कर लेते हैं उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जब कहीं सेपरेशन होती है तलाक होती, चार चार बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि तलाक मैरिज ही वैलिड नहीं थी इस वजह से हिस्सा लेने में प्रॉब्लम पड़ती। तो ये काफी सारे मामले हैं जिनमें बेहतरी पैदा होगी, हमें खुला दिल रखना चाहिए। अगर कानून की शक्ल मिलती है, लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए यूरोपियन कन्वेंशन इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजियस की प्रैक्टिस की, तो हमें ये वाइडर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी को दिल में कोई शुभा नहीं रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ ओपन आर्म्स के साथ बात करें, बहस करें और कोशिश करें कि जो हमारे जो कम्युनिटी के मामला है उनको कानूनी शक्ल मिले और लोग उस प्रैक्टिस को आजादा ना कर सके रादर देन छुप छुपा के।
आदिल शाहजेब, उर्दू VOA, लंदन।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। यूक्रेन की अबूरी हुकूमत ने अपनी फौजों को हुक्म दिया है कि वो क्राइमिया से निकल आए, जहां इससे पहले रूसी फौजों ने पिछले 3 रोज में 3 मुख्तलिफ तनसीबात पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने पीर के रोज कहा कि वो क्राइमिया में तैनात अपनी फौजों को वापस बुला रहा है, जिसने रूस के साथ इलहाक कर लिया है। यूक्रेन के कायम मकाम सदर ने कहा है कि वजारत दिफा को हिदायत की गई है कि वो बहर असवद के जजीरा नुमा से अपनी फौजों को निकाल ले। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका और यूरोप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यूक्रेन में इकदाम के बायस रूस को माली खमियाजा भुगतना होगा। मिस्टर ओबामा ने जो हॉलैंड में ये बयान हेग में 7 सनती तरक्की याफ्ता मुल्कों के एक हंगामी इजलास से पहले दे रहे थे, अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान पर मुश्तमिल ग्रुप क्राइमिया के रूस के साथ इलहाक के मसले पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। जापान हथियार साजी के दर्जे की सैकड़ों किलोग्राम यूरेनियम प्लूटोनियम अमरीका के हवाले करेगा, जो हसास एटमी मवाद के आलमी जखीरों में तख़फीफ के अमल का हिस्सा है। अमरीका के सदर बराक ओबामा और जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने पीर के रोज़ हेग में 2 रोज़ा न्यूक्लियर सिक्योरिटी के सरबराह इजलास के मौके पर इस माहदे का ऐलान किया। एक मुश्तरका बयान में लीडरों ने कहा कि इंतहाई अफसूदगी वाली यूरेनियम और उससे अलहदा की गई प्लूटोनियम जापान के एटमी तवानाई के इदारे से हटा ली जाएगी। अमरीकी तवानाई के वजीर ने इसे इंतहाई अहम मुआहदा करार दिया है। जापान के जौहरी तवानाई के खसूसी मुशीर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि जौहरी मवाद को हटाने से जौहरी दहशतगर्दी खत्म होगी, जो कॉन्फ्रेंस का मरकजी नुकता है। मिस्र की अदालत ने माजूल सदर मोहम्मद मुरसी के 529 हामियों को सजाए मौत सुनाई है। जल्दबाजी में किए गए इस अदालती फैसले से मिस्र की सियासी तकसीम मजीद गहरी हो जाएगी। काहिरा से वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार एलिजबेथ एरिट की रिपोर्ट के साथ असद नज़ीर।
पुलिस के अहलकारों और दीगर अफराद पर हमलों और सरकारी इमलाक को तबाह करने के इल्ज़ाम में ये सज़ा सुनाई गई है। ये फैसला सिर्फ 2 समातों के बाद सुनाया गया। जिन लोगों को सज़ा सुनाई गई है उनमें से अक्सर गैर हाजिर थे। 16 मुश्तबा अफराद को बेगुनाह करार दे दिया गया है। हरचंद के इस फैसले के खिलाफ अपील की इजाज़त है, ताहम इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों और कानूनी माहरीन का ख्याल है कि जिस तेज़ रफ्तारी से मुकदमे की कार्रवाई हुई है उसकी रोशनी में इस फैसले के बरकरार रहने के इम्कानात बहुत कम हैं। बाज़ कानूनी माहरीन ने इसे तबाहकुन और स्कैंडल करार दिया है। इंसानी हकूक़ की कौमी कौंसिल, जिसका ताल्लुक़ हुकूमत से है, इसके अराकीन ने भी इस फैसले की मजम्मत की है। एक रुकन नासिर अमीन ने ट्विटर पर लिखा है कि जिस वक्त दिफा के वकला अपील दायर करेंगे ये अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस मुकदमे में जिनको सजा दी गई है उनमें से अक्सर को जनूबी सूबे मीना में लड़ाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इख्वानुल मुस्लिमून के हामियों के दरमियान क्रैकडाउन में सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे और हजारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। गिरफ्तार होने वालों में सहाफ़ी भी शामिल थे, जिनमें से एक का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। ان پر قاہرہ میں مقدمہ چل رہا ہے اور الزام ہے کہ یہ اخوان المسلمون کی حمایت کر رہے تھے جنہیں حکومت دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ گرفتار ہونے والے آسٹریلوی صحافی کے بھائی مائک گریسٹے مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں قاہرہ میں ہیں، یہ کہتے ہیں:
We don't believe that the prosecution will be able to present any evidence to substantiate any of their charges.
میرا خیال ہے کہ استغاثہ ان کے خلاف کوئی معقول شہادت پیش نہیں کر سکے گا، لہذا مجھے امید ہے کہ جلد یا بدیر مقدمے کی اگلی تاریخ پڑ جائے گی۔ ادھر مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ مسٹر مرسی کے خلاف کئی کیسز کی سماعت جلد ہی شروع کر دی جائے گی تاکہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہٹایا جا سکے۔ مصر کی حکومت نے میڈیا کوریج پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، صرف سرکاری میڈیا فوج کی حمایت یافتہ حکومت کی تعریف میں خبریں نشر کر رہا ہے، خاص طور سے وزیر دفاع جنرل عبد الفتح السسی کے حق میں، جن کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں صدارتی امیدوار کے طور پر حصہ لیں گے۔ دوسری طرف بہت سے مصری مسٹر مرسی کے ایک سالہ دور حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اخوان المسلمون پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی عمل کو سخت نقصان پہنچایا۔ سیاسی تجزیہ کار ہشام قاسم کہتے ہیں:
The Brotherhood decided to step out of the process. You know, it's them that should be asked to be inclusive.
آپ کو تو پتا ہے کہ اخوان المسلمون نے سیاسی عمل سے خود کو باہر کر دیا تھا، ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ سب کو ملا کر ساتھ چلیں۔ پیر کے دن سنائے گئے فیصلے کے بعد مصر میں سیاسی تفریق مزید گہری ہو گئی ہے اور اب اس گروپ کے لاکھوں حامیوں کو سیاسی دھارے ملانا ایک مشکل عمل ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کے مشرقی صوبے بڈامارٹ میں پیر کو ایک چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے میں 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یمن کے مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب زیادہ تر فوجی اہلکار سو رہے تھے۔ فوری طور پر کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ملیشیا نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ ڈیٹا کے نئے تجزیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاپتہ مسافر طیارہ جنوبی بحیرہ ہند میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے پیر کے روز کہا کہ برطانوی کمپنی کے جمع کردہ سیٹلائٹ اعداد و شمار پر مبنی پرواز کے راستے کی تفصیلی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ملیشیا کی پرواز 370 پرتھ کے مغرب میں دور دراز پانیوں میں غرقاب ہو گئی۔ ملیشیا کی گمشدہ طیارے کی تلاش کا مرکز اب جنوبی بحیرہ ہند ہے۔ آسٹریلیا اور چین کے تحقیقاتی ٹیموں نے سمندر کے اوپر بہتے ہوئے ملبے کی نشاندہی کی ہے۔ امریکہ طیارے کے بیلٹ باکس کی تلاش کے لیے جدید آلات بھیج رہا ہے۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پیر کے روز چین اور آسٹریلیا کے ماہرین نے بحیرہ ہند میں کچھ بڑے ٹکڑوں کی نشاندہی کی ہے جن کے بارے میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ ملائیشیا کے گمشدہ مسافر بردار طیارے کے ہو سکتے ہیں۔ کوالالمپور میں ہونے والی ایک بریفنگ میں حکام نے بتایا ہے کہ آسٹریلیا کے طیاروں نے دو بڑے ٹکڑوں کو تلاش کیا ہے، ایک بھورے رنگ کا گول ٹکڑا ہے جبکہ دوسرا چوکور ہے اور اس کا رنگ نارنجی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے اس سے قبل کہا تھا کہ گمشدہ طیارے کی تلاش کے سلسلے میں یہ ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تین قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہیں: نئی سیٹلائٹ تصاویر، چین کی حاصل کردہ نئی سیٹلائٹ تصاویر، اور ان کی مدد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم سمندر کے اوپر ایک ٹکڑا تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیر کے روز ہونے والی تلاش کا دائرہ 70,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ نامساعد موسمی حالات کے باوجود آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، چین، جاپان اور امریکہ کے 10 طیاروں نے تلاش کا کام جاری رکھا۔ دوسری طرف چین کا برف توڑنے والا ایک بڑا بحری جہاز اب اس سمت روانہ ہو رہا ہے جہاں ان ٹکڑوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ پیر کے روز امریکی بحر الکاہل کمانڈ نے کہا تھا کہ وہ ایسے آلات بھیج رہی ہے جس سے بلیک باکس کی تلاش میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ لوکیٹر ایک انتہائی جدید آلہ ہے جو بلیک باکس کے سگنلز کو 6,100 میٹرز کے فاصلے سے ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ایشیا پیسیفک ایئر لائنز ایسوسی ایشن کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر مارٹن ٹاسکر کہتے ہیں: ایئر فرانس 447 کی تلاش میں 2 سال لگ گئے تھے، لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طیارے کو تلاش کرنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے۔ بہرحال ایک بار یہ طے ہو جائے کہ یہ طیارہ کس علاقے میں گرا ہے تو اس کے بعد ہی یہ کہا جا سکے گا کہ بلیک باکس کو کس طرح بازیافت کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک مختلف مقامات پر جہاز کے ملبے کے ٹکڑوں کا صرف شبہ ہوا ہے اور کسی مقام کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لہذا اس کے بارے میں ماہرین بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہنگامی حالات سے نمٹنے والے روس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیاحتی شہر سوچی میں برفانی تودہ گرنے سے دو خواتین ہلاک ہو گئیں۔ 2014 کے سرمائی اولمپکس اس شہر میں منعقد ہوئے تھے۔ تائیوان میں کابینہ کے دفاتر کو مظاہرین کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے بلوا پولیس نے لاٹھیوں اور ڈھالوں کا استعمال کیا اور پانی کی بوچھاڑ کی۔ کمیونسٹ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے خلاف کئی روز سے جاری احتجاج میں درجنوں مشتعل مظاہرین نے اتوار کے روز ان دفاتر پر قبضہ کر لیا تھا۔ عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا کہ انہوں نے 58 احتجاجیوں کو گرفتار کیا ہے اور تقریباً 110 مظاہرین زخمی ہو گئے، جن میں کچھ شدید زخمی ہیں۔ عرب دنیا کے وزرائے خارجہ نے عرب لیگ کے 25ویں سربراہی اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سربراہی اجلاس منگل کے روز سے کویت میں شروع ہو رہا ہے۔ دبئی سے وائس آف امریکہ کے لیے فلپ والٹر ویلمین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
سربراہی اجلاس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس خطے میں ایک اہم اور حساس وقت پر منعقد کیا جا رہا ہے، جبکہ پیش رفت کے لیے رکن ملکوں کے درمیان رابطہ کاری درکار ہے۔ ایک سب سے اہم معاملہ شام میں ہونے والی خانہ جنگی ہے، جس میں بعض اندازوں کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ جانیں جا چکی ہیں اور ہمسایہ ملکوں میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگیوں کو ہوا ملی ہے۔ لیکن 3 سال سے جاری لڑائی اور امن بحال کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد رائس یونیورسٹی کے ریسرچ فیلو کرسٹن کوتس اولڈرکسن کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں کہ لیگ شام میں جنگ بندی کے لیے رابطہ کاری کی اہل ہو سکے گی۔ رائس یونیورسٹی کے الڈرکسن کہتے ہیں کہ خیال یہ تھا کہ جیسا کہ لیبیا میں ہوا، عرب لیگ اس کے آغاز کے لیے فطری جگہ ہے، لیکن میرے خیال میں خود عرب ملکوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں کہ وہ کس کی حمایت کریں اور کس حد تک کریں، جس کی وجہ سے شام کے بارے میں کسی واضح موقف کا سامنے آنا مشکل ہوا ہے۔ کویت 1961 میں عرب لیگ کا رکن بنا تھا اور یہ پہلا موقع ہے کہ عرب لیگ کا سربراہ اجلاس وہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ کویت کا کہنا ہے کہ میزبان ہونے کی حیثیت سے علاقائی تقسیم کو کم کرنا اور اختلافات میں کمی کرنا اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس سربراہ اجلاس کا موضوع سولیڈیریٹی فار اے بیٹر فیوچر، یعنی بہتر مستقبل کے لیے یکجہتی ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ صباح الخالد الصباح نے مذاکرات سے پہلے کہا ہے عرب یکجہتی متعدد سمتوں میں تقویت حاصل کر رہی ہے۔ دبئی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ اینڈ گلف ملٹری انالیسس میں ریسرچ اور کنسلٹنسی کے ڈائریکٹر تھیوڈور کراسک کہتے ہیں کہ کویتی وزیر خارجہ کا یہ بیان مبالغہ آمیزی ہے۔
ٹائٹل فار دس ایئرز کانفرنس از ون دیٹ از،
ڈائریکٹر کراسک کہتے ہیں کہ اس سال ہونے والی کانفرنس کا موضوع خطے میں جاری صورتحال کے بالکل برعکس ہے، اور مجھے شبہ ہے کہ عرب لیگ کوئی حتمی اختتامی بیان جاری کرنے کی اہل ہو سکے گی، اور یہ کہ عرب لیگ رکن ملکوں کے درمیان پائے جانے والے متعدد اختلافات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہوگا کہ عرب لیگ متحد ہے۔ صورتحال میں مزید تقسیم اس وقت دکھائی دی جب اس ماہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا اور الزام لگایا کہ ان کا یہ خلیجی ہمسایہ جو اخوان المسلمین کی حمایت کر رہا ہے، خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
I'm curious and I think a lot of other people will be curious about if the issue of Qatar and
تھیوڈور کراسک کہتے ہیں کہ مجھے کچھ تجسس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں متعدد افراد کو بھی اس بارے میں تجسس ہوگا کہ آیا عرب لیگ کے اجلاس میں دوحا اور ریاض اور قاہرہ اور امارات کے درمیان یہ تنازعہ سامنے لایا جائے گا۔ اس سے گلف کوآپریشن کاؤنسل کے درمیان کشمکش کے اثرات مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے پر بھی مرتب ہوں گے۔ کراسک جیسے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیجی ملکوں کے درمیان اختلاف رائے اور تقسیم سے عرب لیگ کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ تنظیم کی حمایت کے لیے ملنے والے فنڈز پر اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ عرب لیگ کی تشکیل 1945 میں ہوئی تھی اور اس کا مقصد رکن ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا اور عربوں کے مفادات کو فروغ دینا ہے۔ اس سال کے سربراہی اجلاس میں 13 سربراہان مملکت نے شرکت کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور آئیے سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
24 مارچ کو پوری دنیا میں تپیدق یعنی ٹی بی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب ڈاکٹر رابرٹ کک نے 1882 میں مائکرو بیکٹیریم نامی بیکٹیریا دریافت کیا تھا جو اس مرض کا سبب ہے۔ چنانچہ اس تاریخ کو پوری دنیا میں ٹی بی کو ایک متعدی مرض کے طور پر پھیلنے سے روکنے کے لیے آگہی کے دن کے طور پر نامزد کر دیا گیا۔ اب بھی ٹی بی پوری دنیا میں ہونے والی اموات کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ تقریباً 90 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور 13 لاکھ افراد اس مرض کے باعث لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ 1940 کے عشرے میں اینٹی بایوٹک ادویات کی ایجاد سے قبل ٹی بی ایک خوفناک مرض شمار ہوتا تھا۔ ٹی بی کے مرض میں ہلاک ہونے والوں میں بیشتر کا تعلق تیسری دنیا سے ہے، جہاں غربت، پسماندگی، غریب آبادیاں، غیر معیاری مکانات اور ناقص غذا کے باعث یہ مرض تیزی سے پھیل جاتا ہے۔ پچھلے 25 برسوں کے دوران ٹی بی کے خلاف جنگ میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ 1990 کے بعد سے اس مرض کی وجہ سے ہونے والی اموات میں 45% کمی واقع ہوئی ہے۔ نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اس کی تشخیص جلد از جلد ہو جاتی ہے اور تشخیص کے یہ ذرائع غریب اور متوسط ملکوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی حکومت، بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور عالمی ادارہ صحت نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کئی عشروں سے اس کے علاج کے لیے مؤثر ادویات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اب بھی ٹی بی صحت کے اعتبار سے عالمی سطح پر ایک خطرہ ہے۔ فی الوقت عالمی سطح پر ٹی بی کے مریضوں کی تعداد میں کمی کی رفتار بھی خاصی سست پڑ گئی ہے۔ یو این ملینیم ڈیولپمنٹ ہدف کے تحت دنیا میں سن 2015 تک ٹی بی کے مرض پر 50% تک قابو پا لیا جائے گا۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے سرکاری اور نجی صحت عامہ کے اداروں، جن ممالک میں یہ مرض موجود ہے، وہاں کے عوام اور ٹی بی کے مریضوں کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ امریکہ ان ملکوں کی مدد کے لیے بے حد پرعزم ہے جہاں ٹی بی کا مرض بہت زیادہ ہے۔ ہم زندگیاں بچانے والے پروگراموں کی اس لیے مدد کرتے ہیں کہ ہماری دنیا مزید محفوظ ہو جائے۔ ٹی بی کے خلاف جنگ ہماری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ہم ایچ آئی وی ایڈس، تپیدق اور ملیریا کے خلاف عالمی فنڈز میں سب سے زیادہ امداد دیتے ہیں اور 2002 سے گلوبل فنڈ میں $5 ارب کی امداد دے چکے ہیں۔ ٹی بی کے مرض کو ختم کر کے سلسلے میں عالمی ادارہ صحت کے ساتھ ہماری شراکت داری جاری ہے۔ اس کے علاوہ عالمگیر پیمانے پر ٹی بی کے مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہم سرگرمی سے تعاون کرتے ہیں۔ ہرچند کے سلسلے میں پیش رفت مثبت ہے، مگر ٹی بی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور عوام، صحت عامہ کے نجی ادارے، متاثرہ علاقوں کے افراد اور ٹی بی کے مریض اس مرض کے خلاف اپنے عزم اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ ٹی بی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عالمگیر پیمانے پر ہمارا عزم ایک ایسی نسل کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے جو اس کوہنا مرض سے پاک ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں کمیونٹی کالج پروگرام اور غیر ملکی طالب علموں کے لیے پڑھنے کے مواقع پر گفتگو کریں گے۔ کچھ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طالب علموں کے لیے امریکہ کے کمیونٹی کالج میں پڑھنا ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، جنہوں نے اپنے ملک میں سیکنڈری تعلیم ختم کر لی ہو اور امریکہ میں پڑھنے کے خواہش مند ہوں۔ امریکہ کے بہت سے کمیونٹی کالجز ایسے ہیں جہاں پر غیر ملکی طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ اسے کمیونٹی کالج انیشیٹو پروگرام کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام ان طالب علموں کے لیے ہے جنہیں تعلیم اور ہنر سیکھنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں۔ یہ پروگرام ایک سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ سن 2007 سے لے کر اب تک 16 ملکوں کے 2100 طالب علموں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف ایجوکیشنل افیئرز کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ کمیونٹی کالجز کے 3 ادارے بیورو آف ایجوکیشنل افیئرز کے ساتھ مل کر یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ملک بھر کے اسکول اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سید الرحمان ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالجز کے تحت کام کرنے والے کمیونٹی کالج کنسٹورشیم کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی کمیونٹی کالجز ان غیر ملکی طالب علموں کو مواقع فراہم کرتے ہیں جن کی حکومتیں یہ سہولتیں فراہم نہیں کر سکتیں۔
وہ کہتے ہیں کہ غریب اور دیہی علاقوں کے بہت سے طالب علموں کو آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع میسر نہیں ہوتے، انہیں بڑے بڑے شہروں کے طالب علموں کی نسبت کم وسائل دستیاب ہوتے ہیں۔
So there are many students who don't have opportunities like those who are in some of the major cities.
لہٰذا ایسے بہت سے طالب علم ہیں جنہیں بڑے شہروں میں رہنے والوں کی نسبت مواقع میسر نہیں، وہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں۔ امریکہ میں کمیونٹی کالجز کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے نوجوانوں تک رسائی حاصل کی جائے، انہیں مواقع فراہم کیے جائے تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ امریکہ میں اپنے قیام کے دوران یہ طالب علم انگلش زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں اور اپنے اسکول کے ارد گرد کے ماحول سے روشناس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی پسند کا مضمون پڑھنے کے لیے بہت سی چوائسیز ہوتی ہیں، ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، بزنس ایڈمنسٹریشن اور ایگریکلچر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے مضمون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہنر اور تربیت حاصل کر سکیں، مثال کے طور پر ہوٹل اور وزٹر انڈسٹریز، میڈیا اینڈ جرنلزم، انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ۔ یہ غیر ملکی طالب علم اسکول میں کلاسز لینے کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ بزنس اور غیر منافع بخش اداروں کے ساتھ انٹرنشپ بھی کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال امریکی ریاست آئیووا میں مسکٹین کمیونٹی کالج کے طالب علم ہیں۔ طالب علم مقامی کمیونٹی کو اپنے ملک اور ثقافت سے متعلق پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں اور کمیونٹی ورک میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ فلوریڈا میں میامی ڈیڈ کالج کے طالب علموں نے اس سال ایک پروگرام کے تحت مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے میں حصہ لیا۔ سامعین، اس پروگرام سے متعلق آپ بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا پتہ ہے USEF پاکستان.org، یا پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ یا دفتر سے بھی اس کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے قدیم باشندوں کو یہاں نیٹو امریکنز کہا جاتا ہے اور ان کے ورثے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا آرٹ اور دستکاریاں انتہائی متنوع ہیں۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایسا ہی ایک اسٹور ہے جو محض نیٹو امریکن مصنوعات فروخت کرتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات شنالی سین سے سنتے ہیں۔
ڈی سی میں رہتے ہوئے مجھے بھی اس بہت ہی اچھے انڈین کرافٹر کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا، اور اس کی مینیجر ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہے سوزن۔ سوزن، تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو وائس آف امریکہ۔ یو ہیو اے ویری،
یہ صرف ایک چھوٹی سی کرافٹ اسٹور ہی نہیں ہے، اس کی ایک بہت لمبی تاریخ بھی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔
ٹیل اس ا لٹل مور اباؤٹ دیٹ۔
دی انڈین کرافٹ شاپ واز اوپنڈ ان 1938۔ دیئر واز ا لاٹ آف انٹرسٹ۔
انڈین کرافٹ شاپ 1938 میں کھولی گئی تھی۔ اس کا مقصد امریکن انڈینز کے آرٹ اور کلچر کو ان کی ثقافتی کہانیوں اور آرٹ ورک کے ذریعے سامنے لانا اور انہیں متعارف کرانا تھا۔ اس دکان کو یہاں موجود دستکاریوں اور آرٹ کے تنوع کے باعث بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں ہم امریکہ کے تمام علاقوں کے آرٹ اور کلچر کو جگہ دیتے ہیں۔ یہاں جن فنکاروں کی چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں معروف فنکار بھی ہیں اور نئے ابھرتے ہوئے آرٹسٹ بھی۔ ہمارے پاس جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کی قیمت $10 سے لے کر $30,000 تک ہے۔
لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس شاپ میں آ کر، اور یہاں کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟
First of all, our clientele is about 70%.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آنے والے 70% لوگ وہ ہیں جو باقاعدگی سے آتے ہیں۔ یہاں آنے والوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اپنی 3 نسلوں سے یہاں آ رہے ہیں۔ کئی صارفین ہمیں یہاں سے اپنے دادا دادی کی خریداریوں کے بارے میں دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں۔ ان کے پاس اب بھی وہ چیزیں موجود ہیں جو ان کے بزرگوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں یہاں سے خریدی تھی۔ ہمارے صارفین میں امریکن انڈین بھی شامل ہیں، لیکن اکثریت مختلف بیک گراؤنڈ کے ان لوگوں کی ہے۔
Being half Native American, Mohawk, and also English.
قدیم امریکی قبیلے موہاک اور انگلش ہونے کے ناطے میرا تعلق ہمیشہ یہاں کے قدیم باشندوں سے رہا۔ میں اپنے ایک چچا کے ہاں پلی بڑی، جو موتیوں کا کام کرتے تھے اور اکثر اکیلے ہی یہ چیزیں بناتے تھے۔ ان کی ایک اسکول ٹیچر سے دوستی تھی، اکثر شام کو وہ اکٹھے ہو جاتے اور محض تفریح کے لیے موتی پرونے کا کام کرتے۔ جب میں وہاں جاتی تھی تو انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔
آپ کے خیال میں آرٹسٹ کے لیے ایسا پلیٹ فارم کتنا ضروری ہے، خاص طور ایسے روایتی آرٹسٹ کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی قدیم ثقافتوں سے، جنہیں آج کل کے کلچر کے ساتھ آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے، بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور میرے نزدیک قدیم ثقافتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب ان تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا ہے۔
چاہے اس تہذیب کا تعلق امریکہ سے ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے سے، اس کام سے مجھے اپنے گھر کے ساتھ جوڑے ہونے کا احساس ملتا ہے کیونکہ میں بھی یہی کام کر رہی ہوں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔